اگر کوئی بندہ اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے تو سب سے پہلا کام کیا ہے؟ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ رسولوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو علم بھیجا، میں کون ہوں، کیا چاہتا ہوں، تم کون ہو، تم کو زندگی میں کیا کرنا ہے، تو جو علم اللہ نے رسولوں کے ذریعے سے بھیجا ہے اس علم کا جاننا پہلا قدم ہے. اب اگر کوئی آدمی دین ہی کو نہیں جانتا، دین ہی کو نہیں سمجھتا، تو وہ شیطان کا نوالا رہتا ہے کبھی، چاہے کتنی عبادت کرے، چاہے کتنا مجاہدہ کرے، قربانیاں دے دین کے لیے، اچھائیوں کے لیے، لیکن دین کی صحیح سمجھ اگر نہیں ہے تو ساری قربانیوں محنتوں کو شیطان کیا کرتا ہے، ضائع کرا دیتا ہے. تو پہلا کام یہ ہے، نبیوں نے اتنی محنت کر کے جو دین دیا وہ دین ہم کو معلوم ہو، علم معلوم. اس لیے انشاءاللہ روزانہ پہلا کام ہم لوگوں کا جو ہوگا اجتماعی، وہ کچھ دیر ہم آدھا گھنٹہ روزانہ دین کو سمجھنے پہ نکالیں گے. دین سمجھنا بہت ضروری ہے، خالی عبادتوں سے کام چلنے والا نہیں، ریاضتوں سے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. جو کتاب نازل کی جا رہی ہے اس کو اے نبی پڑھیے اور پھر نماز سنواریے. تو پہلا کام ہے کتاب پڑھنا، قرآن مجید پڑھنا، اس کے بعد ہے نماز، عبادات. پھر عبادات کے ذریعے سے یہ جو علم ہے زندگی میں آئے گا. اگر پہلے ہے علم، اس زمانے میں علم کی طرف بہت توجہ کم ہو رہی ہے دینداروں کی، اس سے بڑے فتنے پیدا ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ علم کی اہمیت پہ مستقل بیان ہوگا، اس کے نکات بھی آپ کو یاد رکھنے. تو یہ ہمارا پہلا حلقہ ہے دین کو سمجھنا. تو اس کے لیے ہمارے علماء کرام میں جو ایک بہت ہی مشہور متفق شخصیت گزری ہے، حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتابیں بہت مؤثر ہیں. انہوں نے آج کل کے زمانے کے انسان کے ذہن میں جو شکوک پیدا ہوتے ہیں یا دین کے بارے میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں اس کو اچھی طرح سمجھ کے بہت ہی مختصر انداز میں دین کو سمجھایا. پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بھی، عام لوگوں کے لیے بھی ان کی کتابیں بہت مفید ہیں. تو ان میں سے ایک کتاب ہے دین و شریعت. تو انشاءاللہ آدھا گھنٹہ اس کی تعلیم ہوگی. وقت بتائیے کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ سوا دس ہو رہے ہیں، پونے گیارہ پہ آپ پانچ منٹ پہلے ہی بول دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نیت سے سنیے صاحب، یاد رکھنا ہے. یہ کوئی ایسا واضح بیان نہیں ہے جو ہو سکے، بہت اچھا بیان تھا پھر بعد میں کچھ بھی یاد نہیں. یہ کلاس ہے، یہ درجہ ہے، کلاس ہے. اور آپ کو جو ہے ابھی یہ محفل ہونے کے بعد وہ نوٹ بکس بھی دیے جائیں گے اور پین وغیرہ بھی دیا جائے گا. اب یہ یاد رکھ کے پھر اس میں لکھ لیجیے جو بھی آپ کا تاثر ہوتا. بسم اللہ. سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دین اسلام اور اسلامی شریعت کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور ہدایت پر ہے. یعنی اللہ تعالی کی طرف سے جو علوم اور احکام، جو معلومات آپ لائے ہیں اور جو آرڈرز لائے ہیں، احکام جو قرآن مجید اور حدیثوں میں محفوظ ہیں، وہی دین اسلام کی اساس اور بنیاد ہیں. دین کس کو بولتے ہیں؟ پہلے وہ ہمارے ذہن میں صاف ہونا، جو اللہ نے فرمایا، جو اللہ کے رسول نے فرمایا، اصل بنیاد وہ ہے. وہ ہمارے دادا ایسا بولتے تھے، ہمارے خاندان میں ایسی طریقہ ہے، ہمارے علاقے میں ایسی چلتا، ایسی سم دے کے انہوں ایسا کرتے تھے، انہوں غلط کرتے کیا؟ نہیں، دین کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، اصل بنیاد یہ، اسی کا نام دین ہے. اور تفصیل آئے گی تھوڑی آگے. پھر ان میں سے کچھ کا تعلق اعتقاد سے ہے، کچھ کا تعلق اعمال سے ہے. جو اللہ کے رسول لے کے آئے علوم اللہ کی طرف سے، جو سچائیاں، کچھ کا تعلق اعتقاد سے ہے کہ ہماری سوچ اس کی بیس پہ قائم، ہمارا خیال، ہماری سوچ، ہمارا نظریہ جن چیزوں پہ قائم ہونا چاہیے اس کو بولتے ہیں اعتقاد. عقیدہ عقدہ بولتے ہیں، جو گرہ لگاتے ہیں نا، کسی بھی تاگے میں گرہ لگائیں گے تو اس کو بولتے عقدہ، اس سے بنا عقیدہ. یعنی وہ بنیادی خیال جو مومن کے دل میں بالکل اچھا گاٹھی مار کے ڈال کے رکھ دیتا، کھلنا نہیں. تو پختگی سے جو خیالات کی بیس ہے اس کو بولتے ہیں عقیدہ، ایک مومن کی سوچ کی بیس. اور پورا انسان بنتا ہے بگڑتا ہے سوچ سے. جس کی سوچ صحیح ہوتی ہے وہ ہوتے ہوتے اچھا انسان بن جاتا ہے، جس کی سوچ بگڑ جاتی ہے وہ برباد ہو جاتا ہے. جس کی سوچ صحیح ہوتی ہے بالکل حقیقت پسند، وہ ترقی کرتا ہے. جس کو سوچنے کے ڈھنگ میں ڈسٹرب ہوتا ہے وہ فیل ہو جاتا ہے زندگی. سوچ اصل ہے، اور سوچ کی بنیاد ہے عقیدہ. تو حضور کی لائی ہوئی جو تعلیمات ہیں، کچھ کا تعلق سوچ سے ہے، عقیدے سے ہے جو دل میں بٹھانا ہے، اور کچھ کا عمل سے ہے. یعنی آپ کی لائی ہوئی ہدایت میں ایک حصہ تو وہ ہے جس میں کچھ ایسی حقیقتوں کی اطلاع دی گئی ہے جن کو ہم از خود نہیں جان سکتے تھے، اور ہم کو یہ حکم ہے کہ ان حقیقتوں کو ہم مانیں اور ان پر ایمان لائیں. عقیدے کون سے ہوتے ہیں؟ وہ ہم خود نہیں جان سکتے، نبیوں کے بتانے سے ہی وہ چیزیں معلوم ہوتی. یہ اسلام کا ایمانی اور اعتقادی حصہ ہے، اور یہ بنیادی اہمیت رکھتا ہے. اور دوسرا حصہ وہ ہے جس میں عملی زندگی کے متعلق احکام ہیں کہ یہ کام کرو اور یہ نہ کرو. یہ اسلام کا عملی حصہ ہے، یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں. پھر اس میں بہت سے شعبے ہیں، برانچیز ہیں، جو کہ کرو نہ کرو جو احکام ہیں اس میں کئی شعبے ہیں. شعبہ عربی لفظ ہے، انگلش میں اس کو برانچ بولتے ہیں. مثلا عبادات کا شعبہ، اخلاق کا شعبہ، آداب کا شعبہ، معاملات کا شعبہ، معاملات خرید فروخت لین دین سب، معاشرت کا شعبہ. معاشرت کے معنی رہن سہن، گھر میں کیسا رہنا، چھوٹوں کے ساتھ کیسے رہنا، بڑوں کے ساتھ کیسے رہنا، پڑوسیوں کے ساتھ. معاشرت دین کی دعوت اور نصرت کا شعبہ، ہر مسلمان کے ضروری ہے کہ وہ دین کی خدمت بھی کرے، اس شعبے میں کیا احکام ہے. سیاست اور حکومت کا شعبہ، دین کا اہم شعبہ یہ بھی ہے کہ پوری سوسائٹی کو کس طرح اللہ کی مرضی پہ چلایا جائے، پورے سماج کو، اس کو کہتے ہیں سیاست. وہ بھی دین میں، دین کا لازمی حصہ ہے، اس کے بارے میں بھی احکام. اسلام ان سب کو حاوی ہے، ان سب چیزوں کو گھیرے ہوئے. سیاست بھی ہے، دعوت بھی ہے، معاشرت بھی ہے، معاملات بھی ہے، اخلاق بھی ہے، عبادات بھی ہے، یہ سب مل کر دین اسلام. اور یہ سب اس کی شاخیں ہیں. آئندہ اور آپ نے انشاءاللہ اسلام کے ان شعبوں کے متعلق اصولی اور ضروری باتیں بیان کی جائیں. اس کتاب میں ہر شعبے کے بارے میں بنیادی باتیں ہیں. سب سے پہلے ایمانی اور اعتقادی حصے کے متعلق کچھ عرض کیا جاتا ہے. اس میں ہے ایمان. پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ دین و شریعت کی خاص اصطلاح میں ایمان اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول مانا جائے، اور یقین کیا جائے کہ اللہ تعالی ہماری ہدایت کے واسطے وحی کے ذریعے ان کو بہت سی وہ باتیں بتلاتا ہے جو ہم آنکھ کان وغیرہ اپنے علم کے ذرائع سے معلوم نہیں کر سکتے. اللہ تعالی ہم کو معلومات کے لیے جو آرگنز دیے ہیں، سن کے کوئی چیز معلوم ہوتی، دیکھ کے کوئی چیز معلوم ہوتی، چھو کے کوئی چیز معلوم ہے. تو ہمارے ذرائع سے جو معلومات نہیں ہو سکتی وہ اللہ نے نبیوں کو وحی کے ذریعے سے فرشتے کو بھیج کے دی ہیں, یہ یقین ہونا پڑے. اور اس بنا پر ان کی سب باتوں کی تصدیق کی جائے جو وہ اللہ کی طرف سے پہنچائیں, اور ان پر یقین کیا جائے, اور ان کے لاہوے دین کو دین حق کی حیثیت سے قبول کیا جائے. یہ ہے ایمان کا مطلب. بس کسی آدمی کے مومن ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان سب باتوں کو حق مانے جن کی اطلاع اللہ کے پیغمبر دیں. اگر ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی کسی نے انکار کیا تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. مثلا اگر کوئی شخص کہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول بھی مانتا ہوں, صحیح ہے, آپ اللہ کے رسول تھے, اللہ کے بھیجے ہوئے, اور آپ نے اللہ کی توحید اور اس کی صفات کے بارے میں جو کچھ بتلایا ہے اس کو بھی میں حق مانتا ہوں, اللہ ایک ہے, اس بارے میں حضور جو بولے وہ سچ ہے, اللہ کی صفات کے بارے میں جو بولے اللہ وہ سچ ہے, میں مانتا ہوں, لیکن قیامت اور جنت دوزخ کے متعلق جو کچھ آپ نے اطلاعیں دی ہیں ان کو میری عقل قبول نہیں کرتی. اللہ کے بارے میں جو بول رہے وہ سمجھ نہیں آ رہا, کہ جنت کی جو تفصیل دوزخ کی ہو رہی ہے میرے کو سمجھ نہیں آ رہا, میرے ذہن میں وہ بیٹھ ہی نہیں, لہذا میں اس کو تسلیم نہیں کرتا. تو ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا. ایک مثال دی ہے, ورنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی ایک بات کا بھی انکار کرے تو کافر ہو جائے. الغرض ایمان اس کا نام ہے کہ کل ما جاء به الرسول من عند اللہ کی تصدیق کی جائے. کل ما جاء به الرسول من عند اللہ کا مطلب اللہ کی طرف سے جو کچھ لائے حضور سب کو مانے, یہ ہے ایمان. یعنی ان سب باتوں کو حق مانا جائے اور قبول کیا جائے جو پیغمبر اللہ کی طرف سے پہنچائے اور بتلائے. اب اتنے نیچے حاشیہ دے رہے ہیں, جو لوگ اللہ کے کسی پیغمبر کی حیات مقدسہ میں براہ راست ان کی زبان سے ان کی ہدایت اور تعلیم سنیں, ان کے لیے تو ان کی ہر اس بات کی تصدیق شرط ایمان ہے جو پیغمبر ان کے سامنے اللہ کی طرف سے بیان کرے. اگر وہ ان کی ایسی ایک بات کا بھی انکار کریں گے تو مومن نہ رہیں گے. جو لوگ حضور کی زندگی میں نبی کی زندگی میں سامنے ہیں ان کے لیے تو اللہ کے نبی جو بولے ماننا, ایک بات بھی انکار. لیکن جب پیغمبر دنیا میں نہ رہیں, جیسے اب اللہ کے نبی ہمارے سامنے, اللہ کے نبی کی زبان سے تو ہم نہیں سن رہے باتیں, تو اب صرف ان باتوں کی تصدیق کرنا شرط ایمان ہے جن کا ثبوت ان سے ایسے یقینی قطعی اور بدیہی طریقے سے ہو جس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہ ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ کے نبی نے فرمایا, ہم بہت ساری باتیں کتابوں میں پڑھتے ہیں, واقعی فرمایا ہے کہ نہیں فرمایا, یہ ہے نا مسئلہ. تو جن حدیثوں کے بارے میں ہم کو جن باتوں کے بارے میں پکا معلوم ہو گیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہی ہے, اس کو چیک کرنے کے جتنے طریقے ہیں, صحیح ہے یا کمزوری ہے, پورا چیک کرنے کے بعد اب سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نبی نے ہی فرمایا ہے اور آپ نے فرمایا ہی ہے, کوئی شک نہیں, اب ایسی باتوں کا ماننا لازم. دین کی ایسی تعلیمات کو خاص علمی اصطلاح میں ضروریات دین کہتے ہیں. ایسی باتیں تو حضور سے پکے انداز میں ثابت ہیں, اس میں کوئی بھی شک شبہ نہیں ہے, ان کو دینی اصطلاح کے معنی ٹرمنالوجی, دینی اصطلاح میں ان کا کہتے ہیں ضروریات دین, دین کی ضروری بات ہے. ان سب پر ایمان لانا شرط ہے, اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی کوئی انکار کرے تو مومن نہیں رہے گا, اور اگر پہلے وہ مسلمان تھا تو اب اسلام سے اس کا رشتہ کٹ جائے گا. اب آگے چل رہے ہیں عقائد اور ایمانیات. اس کے بعد معلوم ہونا چاہیے کہ جن باتوں پر ایمان لانے اور اعتقاد رکھنے کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے ان میں سے کچھ کا تعلق اللہ کی ذات و صفات سے ہے. ان کو ماننے کا حکم ہے, اللہ کے بارے میں جو صفات, اللہ کی ذات کے بارے میں جو بتایا گیا وہ تھوڑی باتیں ہیں. کچھ کا تعلق دوسری چیزوں سے, مثلا رسولوں سے ہے, ملائکہ سے ہے، قیامت سے ہے. ہم پہلے دین کے اس ایمانی اور اعتقادی حصے کو لیتے ہیں جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، کیونکہ مقصدی حیثیت سے یہی حصہ سب سے اہم ہے. اصل اللہ کے بارے میں جاننا اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کو مانا جائے، اللہ تعالیٰ کے ہونے کو مانا جائے، یعنی اس پر یقین کیا جائے کہ اس ساری کائنات کی پیدا کرنے والی اور عالم کے اس کارخانے کو چلانے والی ایک ہستی ہے، وہ اللہ ہے. یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ تاریخ سے اور دنیا کی مذہبی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا، اللہ کے ہونے کا، اللہ ہے بھی نہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہونے کا عقیدہ دنیا کے قوموں میں ہمیشہ سے رہا. جس کی اپن ہسٹری کی کتابیں پڑھیں گے، ہر قوم ایک اللہ کو مانتی، بنانے والے کو، دنیا کے بنانے والے کو مانتی تھی. یعنی اتنی بات ہر زمانے میں اور تمام قوموں میں مانی جاتی رہی ہے کہ اس دنیا کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، خود سے پیدا نہیں ہوئی اور وہ بڑی طاقتوں والا ہے. اور غالباً یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں مختلف زمانوں اور مختلف قوموں میں آنے والے جن پیغمبروں کا ذکر کیا گیا ہے، ان کی تعلیم اور دعوت کے سلسلے میں توحید وغیرہ کا تو ذکر آتا ہے، لیکن اس کا پتہ نہیں چلتا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہستی کے ماننے پر کوئی خاص زور دینے کی ضرورت سمجھی. قرآن مجید میں کتنے نبیوں کے قصے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو سب نبیوں نے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، یہ تو کہا، ایک ہے ایک ہے تو کہا، لیکن انہوں نے اللہ ہے اس پہ کبھی زیادہ بحث زور ہی نہیں دیا. دیکھو بھائی اللہ ہے، اللہ نہیں ہے ایسی بات نہیں، اللہ ہے یہ کہ کسی نبی نے اس سے نہیں کہا کہ سب لوگ بولتے تھے اللہ ہے، ہر زمانے میں انسان بولتے تھے اللہ تو ہے، مگر ساتھ میں اللہ کے ساتھ فلاں بھی اللہ ہے، فلاں بھی خدا ہے، اس کے لوگ یہ شرک کرتے تھے. اس وجہ سے نبیوں کو توحید پہ تو زور دینا پڑا، اللہ ہے ثابت کرنے کی بحث کبھی نہیں. خود قرآن مجید کا رویہ بھی یہی ہے کہ اللہ کی توحید، اللہ کے ایک ہونے کو اور اس کی صفات کے بیان سے تو وہ بھرا ہوا ہے. اللہ علیم ہے، اللہ حکیم ہے، اللہ قدیر ہے، یہ تو ہر آیت کے آخر میں تقریباً مل جائے گا. لیکن اللہ کی ہستی اور اس کا وجود منوانے پر اس میں اتنا زیادہ زور نہیں دیا گیا. اس کی وجہ یہی ہے کہ ساری انسانی دنیا کا گویا یہ مسلمہ مسئلہ رہا ہے، سب اس کو مانتے رہے ہیں، اور انسانوں کی فطرت اگر بالکل مست نہ ہو جائے تو اس کائنات کے پیدا کرنے والے کی ہستی کا مسئلہ، اس کے موجود ہونے کا مسئلہ ان کے لیے ایسا ہی فطری اور بدیہی ہے جیسا کہ اپنے وجود اور اپنی ہستی کا مسئلہ. کہہ رہے ہیں کہ اگر آدمی کی فطرت اگر نہیں بگڑی ہے تو کوئی میں ہوں یا نہیں ہوں جیسے آدمی نہیں سوچتا. اب ہے میں ہوں تو ہوں جاؤ کیا، کوئی آدمی بیٹھ کے میں ہوں کیا نہیں ہوں کیا سوچتا ہے؟ ایسے اللہ ہے کیا نہیں ہے اس کے بارے میں بھی کوئی عقل مند انسان سوچتا نہیں. انسان کی فطرت میں میں ہوں تو اللہ ہے، یہ ہے. تو کبھی لوگ اس پہ ٹاپک پہ سوچے نہیں، میں ہوں کیا، اللہ ہے کیا. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اس زمانے میں بھی جس کو دہریت کا زمانہ کہا جاتا ہے، ان مغربی ممالک میں بھی جو دہریت کا سرچشمہ سمجھے جاتے ہیں، خدا کے منکروں کی تعداد خدا کے ماننے والوں کے مقابلے میں آٹے میں نمک سے زیادہ نہیں ہے. حتیٰ کہ روس جو خدا بیزاری اور خدا دشمنی کا مرکز سمجھا جاتا ہے، وہاں بھی خدا کے منکر خدا کے ماننے والوں کی بنسبت اقلیت میں ہیں. یہ کتاب اس زمانے میں لکھی ہوئی ہے جب دنیا کے تقریباً آدھے حصے پر کمیونزم کی حکومت تھی، تو وہ کمیونسٹ یہ بولتے تھے کہ اللہ نہیں، بظاہر لوگ سمجھتے تھے کہ کمیونسٹ اللہ کو نہیں مانتے، ناستک ہوتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں اس ماحول میں بول رہے ہیں کہ جو ملک سب کا سردار ہے اللہ نہیں ہے بولنے والوں میں، روس، اس میں بھی اللہ کو ماننے والے زیادہ ہیں، نہیں ماننے والے کم ہیں. یہ اس زمانے کے حساب سے بول رہے ہیں. اب تو پورے کمیونزم کو ساری دنیا میں لات مار دیا گیا، اٹھا کے پھینک دیے، کوئی نہیں ماننے والا ہے اللہ کے موضوع پہ، تو اس کی بات کو کوئی ماننے والا ہے. اور یورپ میں بھی جو ہے پہلے سائنس کا جب پہلی مرتبہ غلبہ ہوا، پہلی مرتبہ جب ہر چیز کا ریزن سمجھ میں آنے لگا، یہ کیوں ہو رہا؟ ایسا ہونے سے ایسا ہو رہا، ایسا ہونے سے ایسا ہو رہا، جب ہر چیز کا ریزن سمجھ میں آنے لگا تو شروع میں ذرا لوگوں میں، پڑھے لکھے لوگوں میں شروع میں یہ ہوا کہ بھائی ہر چیز کا ایک ریزن ہے، اب اللہ ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے ہم کو سمجھ میں نہیں آتا تھا بادل کیسا بنتا، تو ہم سوچتے تھے اللہ برساتا پانی، اب ہم کو معلوم ہوگا۔ تو شروع میں ذرا سائنس کا جب جادو چلا تو کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے، لیکن اس کے بعد ساری دنیا میں اس وقت سائنس خود ثابت کرتی ہے کہ اللہ ہے، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال ہمارا خیال ہے کہ اس لیے اس مسئلے کو زیادہ قابل بحث نہیں سمجھا گیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن پاک نے اس مسئلے کو بالکل بے دلیل چھوڑ دیا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس مسئلے کے بالکل فطری اور واضح بدیہی ہونے کی وجہ سے اس پر ایسی توجہ نہیں دی گئی جیسے کہ توحید پر یا اللہ کی صفات کے بیان پر دی گئی ہے، بلکہ سوچنے والوں کے لیے معمولی رہنمائی اور کچھ اشارے کر دینا کافی سمجھا گیا ہے۔ مثلا ایک جگہ فرمایا گیا ان اللہ خالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تصرفون، بے شک اللہ ہی ہے پھاڑنے والا دانے اور گٹلی کا، گٹلی پھٹتی ہے اس میں سے ملکہ نکلتا ہے، اخوا نکلتا ہے، کون پھڑتا ہے اس کو؟ اللہ ہی پھڑتا ہے، وہی نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، انڈا مردہ ہے اس میں سے زندہ بچہ نکل گیا ہے، اب انڈے میں تو طاقت نہیں ہے نا، وہ تو مردہ ہے، اس میں سے زندہ بچہ نکالتا ہے، اور مردے کو زندے سے، زندہ چیز میں سے پھر مردہ چیز کو نکالتے ہیں، یہ سب کرنے والا اللہ ہی ہے، پھر تم کدھر بہکے جاتے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ انسان برابر دیکھتے ہیں اور تجربہ کرتے ہیں کہ غلے کے کسی دانے کو یا کسی پھل کی گٹلی کو زمین میں دبا دیا جاتا ہے، پھر وہ دانا اور گٹلی اندر ہی اندر پھٹتے ہیں اور ان میں سے ایک نہایت نرم و نازک ریشہ نکلتا ہے اور وہ سطح زمین کو چیرتا ہوا اوپر نکل آتا ہے، نکلتا بیچ میں سے کتنا نرم رہتا مگر وہ مضبوط زمین کو چیر کے باہر آتا ہے۔ تو غور کرنے کی بات ہے کہ اس دانے کو یا گٹلی کو زمین کے اندر کس نے قاعدے سے شگاف دیا اور کس نے اس بے جان اور سوکھے ہوئے دانے یا گٹلی میں سے وہ ہرا جاندار ریشا یعنی اخوا نکالا، پھر وہ ریشا جو ریشم کے دھاگے سے ہی زیادہ نرم ہوتا ہے کس کی طاقت اور کار فرمائی سے زمین کو چیرتا ہوا اوپر نکل آیا؟ تو قرآن پاک کی اس آیت میں بتایا گیا کہ بس سمجھ لو کہ یہ سب کچھ اللہ کی قدرت سے اور اسی کی کار فرمائی سے ہوا اور یہ سب کچھ اللہ ہی نے کیا، اللہ کون ہے بس یہ سب کرنے والا؟ اللہ ہے، ان اللہ خالق الحب والنوا۔ آگے فرمایا اسی طرح تم دیکھتے ہو کہ ایک بالکل بے جان چیز میں سے جاندار چیز پیدا ہو جاتی ہے، مثلا بے جان انڈے میں سے بولنے چہکنے اور آسمان کی فضا میں اڑنے والی چڑیا نکل آتی ہے، اور بعض جاندار چیزیں بجائے جاندار بچہ جننے کے بے جان انڈا دیتی ہیں، مرغی جاندار ہے مگر بے جان انڈا دے رہی، اور پھر اسی بے جان انڈے سے جاندار بچہ نکل آتا ہے۔ قرآن مجید انسان کے اس روز کے تجربے اور مشاہدے کو اس کے سامنے رکھ کر کہتا ہے کہ یہ سب کرشمے اللہ ہی کی قدرت کے ہیں اور یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے، اور جو لوگ قدرت خداوندی کی ان کھلی کار فرمائیوں کو دیکھنے کے باوجود اللہ کو نہیں جانتے اور نہیں پہچانتے، ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور ان کی عقلیں ماری گئی ہیں۔ اسی طرح ایک جگہ فرمایا گیا وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون، تھوڑے ساتھی کیا کرتے ہیں بہت اچھا سنتے بول کے نیچے دیکھنا شروع، نیچے دیکھتے غور کرنی کچھ تو نیچے دیکھنے میں تھوڑی دیر میں نیند آ جاتی، تو نیچے مت دیکھیے، نگاہوں سے بات منتقل ہوتی ہے۔ دعوت کی محنت میں اچھے اصول یاد دلا دیے گئے سب کو کہ یا تو کتاب دیکھنا تعلیم کے وقت یا تو پڑھنے والے کے لیے، نیچے بالکل نہیں دیکھنا تو اوپر دیکھیے، اگر سستی وغیرہ آ رہی ہے تو تھوڑا آنکھوں کو مل لیجیے، ہم لوگ کام کے لیے آئے، ہم لوگ سونے کے لیے تھوڑی آئے، اب نیت کیا ہے نا اس وقت، اے اللہ ہم آپ کو چاہتے ہیں، پرارتھنا کر رہے ہیں ہم آپ کو چاہتے ہیں، آپ کیا کیا چیزیں چاہتے ہیں وہ سمجھنے کے لیے بیٹھے. یہ علم ہم اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ آپ کی مرضی معلوم ہو جائے گی تو پھر ہم پوری کریں گے اس کو. تو یہ اللہ سے تعلق کا ذریعہ بنائیے اس محفل کو. اللہ ہم یہ معلومات جو حاصل کر رہے ہیں یہ آپ کو پانے کے لیے. وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون. اور یقین لانے والوں کے لیے زمین میں ہماری نشانیاں پھیلی ہوئی. کسی کو یقین حاصل کرنا ہو ہر طرف ہماری نشانیاں ہیں، سمجھ سکتے ہو تم اپنے اللہ. وفی انفسکم اور خود تمہارے اندر ہماری نشانیاں ہیں. کیا تم کو دکھلائی نہیں دیتا؟ یہ جو ہمارا دماغ ہے کیسا بلا کا دماغ ہے، ایک سیکنڈ میں جسم سے 100,000 اطلاعات اس کو پہنچتی اور 100,000 آرڈر دیتا ہے ایک سیکنڈ میں، پورے بدن کو، ہاتھ کو، پیروں کو، دل کو، ہر سیکنڈ میں 100,000 آرڈر دے رہا ہے. اگر دوسرا کمپیوٹر ہے بھی بنائے گا، ایک سیکنڈ میں 100,000 آپریشن، ایک سیکنڈ میں 100,000 آرڈر دے رہا ہے، جے کہ حکومت کر رہا بدن کو لے کے چل رہا. اب ایسا دماغ کسی بنانے والے کے بغیر بن جاتا؟ ایسا دماغ کسی بنانے، اللہ بولے کہ تمہارے اندر تمہارے دماغ کو دیکھو تو بتاتا ہے کہ تمہارا اللہ کتنا کاریگر ہے. وفی انفسکم مطلب یہ کہ انسان اگر اپنی بصیرت، اس میں جو لکھا ہوا ہے وہی کافی ہے اور بس صاف صاف ہے، مگر آپ لوگوں کی توجہ برقرار رکھنے کے واسطے بیچ میں تھوڑا پھول پھولنے لگا تھے، ورنہ صرف پورا پڑھتا ہی رہوں گا تو آپ لوگ بور ہو سکتے ہیں، ورنہ اس میں سب ہے، بولنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس میں صاف ہے. مطلب یہ کہ انسان اگر اپنی بصیرت سے کام لے اور دیکھنا چاہے تو زمین میں ہماری ہستی اور ہماری قدرت کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، اور خود انسانوں کے وجود میں بھی ہماری کچھ نشانیاں موجود ہیں. ذرا انسان غور تو کرے کہ ماں کے رحم میں، بچے دانی میں، اس کی یہ حسین اور موضوع صورت کس نے بنائی؟ کس نے دیکھنے والی آنکھ بنائی؟ کس نے سننے والے کان بنائے؟ کس نے ذائقہ لینے والی زبان اور سننے والی ناک بنائی؟ کس نے اس کی زبان کو گویائی دی؟ کس نے ماں کے پستانوں میں اس کے لیے دودھ کی نہر جاری کی؟ یہ سب ہم ماں کر لی کیا؟ اپنے ماں پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے ناک بنا لیتے بیٹھتی، ہونٹ بناتے بیٹھتی کوئی ماں؟ یہ بابا جان اما کے پیٹ میں بناتے بیٹھ گیا، امی بھی نہیں بنا رہے، ابا بھی نہیں بنا رہے، تو کون بنا رہے؟ کس کے قبضے میں اس کی زندگی اور موت ہے؟ انسان اگر خود اپنے بارے میں اس طرح غور کرے تو ہر سال ہر سوال کا جواب خود اس کی عقل یہی دے گی کہ یہ سب کچھ نظر نہ آنے والی ایک قدرت اور حکمت والی ہستی نے کیا. نظر نہیں آ رہی مگر ہے، وہی اللہ ہے. اور ایک اور جگہ بڑے عجیب سوالیہ پیرا میں فرمایا گیا، سوال کے انداز میں سورہ ابراہیم میں، افی اللہ شکن فاطر السماوات والارض. اللہ کہہ رہے ہیں ارے اللہ کے بارے میں بھی شک ہے، یہ سارا کارخانہ بنانے والا، آسمانوں اور زمینوں کو بنانے والا، سب طرف اس کی کاریگری ہے، پھر اس کے بارے میں بھی شک ہے؟ یعنی جو شخص زمین کو دیکھتا ہے اور زمین پر جو کچھ ہوتا رہتا ہے اس کو بھی دیکھتا رہتا ہے، اور اوپر جو آسمان اور ستارے وغیرہ نظر آتے ہیں ان کو بھی دیکھتا ہے، اس کے لیے زمین و آسمان کے خالق کے بارے میں، پیدا کرنے والے کے بارے میں شک کرنے کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے؟ ایک دفعہ ایک ایسے صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے جو اللہ کی ہستی کے بارے میں شک رکھتے تھے اور اس پر بحث کرنا چاہتے تھے. پہلے کا سائنس کا اصول کیا تھا؟ جو چیز بھی ہم تجربہ جس کا کر سکتے ہیں، ایکسپریمنٹ دیکھ سکتے ہیں، کوئی چیز ہے جب تک جو چیز لیب کے اندر جس کا تجربہ ہم کریں اسی چیز کو ہم مانیں گے، وہی سچائی ہے. جس چیز کو ہم لیب میں چیک نہیں کر سکتے اس کو ہم نہیں مانیں، یہ اصول تھا. لیکن تقریباً 50 سال سے زیادہ ہو گیا، اب سائنس کا اصول یہ ہے کہ جو سچائی ہے اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، سائنس نے ثابت کر لیا. اب سائنس کی بیس ہی یہ ہے کہ اندازے لگا کر
جو چیز نظر نہیں آتی اس کو مانا جاتا ہے. اب یہ طے کر دیا سائنس نے کہ جو سچائیاں ہیں وہ دیکھی نہیں جا سکتی, وہ لیب میں تجربہ نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ ایسی بے شمار چیزیں سامنے آئی ہیں کہ وہ تجربے میں تو نہیں آتی مگر ہوتی ہے. تو اب سائنس کا استدلال کی بیس ہی بدل گئی دنیا کے اندر. اب دین کو ثابت کرنا کوئی ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو ایک صاحب جو شک کرتے تھے, بحث کرنا چاہتے تھے, اللہ ہے نہیں ہے, راقم ستون نے اپنی جیب سے کاغذ کا ایک پردہ نکال کر ان کے سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس کتاب پر, اس کاغذ پر جو حروف لکھے ہوئے ہیں وہ کسی لکھنے والے نے نہیں لکھے ہیں بلکہ آپ سے آپ لکھے گئے, کاغذ نکالے جس کے اوپر ہاتھ کا لکھا ہوا, بولے کہ یہ کوئی لکھا نہیں اس کو, یہ حروف لکھے, تو کیا آپ میری اس بات کو مان لیں گے یا اس کا امکان بھی تسلیم کر لیں گے؟ ایسا ہو سکتا ہے کیا بغیر لکھنے والے کہ یہ جو بگڑے یہ الفاظ وجود میں آ گئے؟ میں نے کہا کہ نہیں, بالکل ناممکن ہے. پھر میں نے کہا اور اگر اسی طرح سے میں اپنی اس گھڑی کے متعلق آپ سے کہوں تو ہاتھ میں لگی ہوئی تھی کہ یہ کسی بنانے والے نے نہیں بنائی ہے بلکہ یہ آپ سے آپ بن گئی ہے, یا اپنی فاؤنٹین پین کے بارے میں دعویٰ کروں کہ یہ کسی بنانے والے نے نہیں بنایا ہے بلکہ یوں ہی آپ سے آپ بن کر آسمان سے گر پڑا ہے, یا اگر کسی دوڑتی ہوئی موٹر کے بارے میں آپ سے کہوں کہ اس کو کسی نے بنایا نہیں ہے بلکہ یہ آپ سے آپ بن گئی ہے, اور کوئی ڈرائیور اس کو نہیں چلا رہا ہے بلکہ یہ آپ سے آپ دوڑ رہی ہے اور ہر موڑ پر خود ہی قاعدے کے مطابق مڑ جاتی ہے, تو کیا آپ میری ان باتوں کو باور کر سکیں گے؟ جب ایسی موٹریں نہیں تھی, اب خود سے مڑنے والی موٹریں بھی ہے مگر وہ موٹر کا بنانے والا بھی تو ہے کوئی؟ ایک صاحب نے جواب دیا کہ ان میں سے کسی بات کو تو عقل تسلیم نہیں کر سکتی, خود سے کار بن گئی, خود سے پین بن گیا, عقل تسلیم نہیں کر. میں نے اسے کہا کہ اللہ کے بندے, موٹر, فاؤنٹین پین, گھڑی جیسی چیزوں کے متعلق تو آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ آپ سے آپ بن گئی ہیں, اور کاغذ پر لکھے ہوئے ٹیڑھے تیرتے ان چند حروف کے متعلق بھی آپ کی عقل کسی طرح نہیں مان سکتی کہ یہ آپ سے آپ لکھے گئے ہیں. لیکن چاند, سورج جو حیرت انگیز حکیمانہ نظام کے ساتھ چل رہے ہیں, اور ان سے بھی عجیب تر انسان کی اپنی ہستی, اس کا دل و دماغ, اس کی آنکھیں, اس کے کان اور اس کی زبان, ان سب کے متعلق آپ کی عقل یہ مان سکتی ہے کہ یہ بغیر کسی بنائے آپ سے آپ ہی بن گئے؟ چھوٹے فاؤنٹین پین کے بارے میں تو آپ بول رہے اور اتنے بڑے انسان کے بارے میں خود سے بن گیا سمجھ. پھر میں نے ان سے کہا کہ جس طرح آپ کے نزدیک یہ بات بالکل بدیہی اور ناقابل بحث ہے کہ کاغذ کے اس پردے پر جو کچھ لکھا ہوا ہے اسی کسی لکھنے والے نے لکھا ہے, واضح بات ہے, اور اس گھڑی اور فاؤنٹین پین کو کسی بنانے والے نے ہی بنایا ہے, اور موٹر بھی کسی کارخانے میں بنی ہے, اور اگر وہ چل رہی ہے تو یقیناً کسی چلانے والے کے چلانے سے چل رہی ہے. اسی طرح یہ بات اس سے بھی زیادہ بدیہی اور قطعی ناقابل بحث ہے کہ چاند, سورج اور انسان اور حیوانات, یہ ساری کائنات کسی حکیم اور خبیر اور کسی کامل قدرت والی ہستی کی بنائی ہوئی ہے, اور اس میں شک اور بحث کرنا اپنی فطرت کے مست ہو جانے یا عقل سے بالکل کورے ہونے کا ثبوت دیتا ہے. بہرحال میرا خیال بلکہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا مسئلہ, کیونکہ انسانوں کے لیے بالکل فطری اور بدیہی مسئلہ, کھلا ہوا مسئلہ تھا, اس لیے قرآن پاک میں اس پر زیادہ بحث نہیں کی گئی بلکہ مذکورہ والا قسم کے استدلالی اشارات کرنا ہی کافی سمجھا گیا, اور یہی ہونا بھی چاہیے تھا کیونکہ کسی صاف مسئلے کو موضوع بحث استدلال بنانا اور اس پر لمبے چوڑے دلائل پیش کرنا حکمت کے خلاف ہے, اور ایسا کرنے سے آسان مسئلہ خاموں کا مشکل اور نظری بن جاتا ہے. اب سارا واضح, ہم لوگ یہاں پر مسجد آمنہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, صاف ہے نہیں, اب اس کو ثابت کرے, بحث چل رہی اس پہ, ہاں ہے بول کے اب دلیلیں دے رہے, جتنے دلیلیں دیں گے تو بات پیچیدہ ہو جائے گی, ہاں ہے نا وہی ہے ختم ہو جائے, دلائل کیا؟ تو صاف مسئلے کو بہت لمبا چوڑا بیان کرنے سے اور زیادہ الٹا ہو جاتا, اس لیے قرآن میں اس سے زیادہ بحث نہیں. الغرض اللہ تعالیٰ کی ہستی کا مسئلہ انسانی فطرت کے لیے شک اور بحث کے قابل ہے ہی نہیں, اور اسی لیے یہ گمراہی کبھی بھی انسانوں میں زیادہ نہیں پھیلی, بلکہ بسا اوقات تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ بظاہر خدا کا انکار کرنے والوں کو جب ٹٹولا گیا تو اندازہ ہوا کہ ان کے بھی دل میں کسی گوشے میں اللہ کی ہستی کا اقرار ہے, آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے آج جو ہے، کیا باتیں ہم کو معلوم ہوئی بول سکتے ہیں؟ ایک پوائنٹ یہ معلوم ہوا کہ دین کس کو بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نبی جو کچھ لے کے آئے وہی دین ہے، اس سے ہٹ کے دین کچھ نہیں ہے. پھر وہ جو دین ہے اس میں کچھ باتیں دل میں بٹھانے کی ہے، کچھ چیزیں پریکٹیکل عمل میں لانے کی ہے. اور یہ جو دل میں بٹھانے کی باتیں ہیں یہ زیادہ اہم ہے. اور پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں ان کا نام ہے ضروریات دین، یعنی وہ بہت صاف انداز میں ثابت ہے، اس میں کسی شخص بھی کی ضرورت نہیں. وہ ضروریات میں کچھ ایمان کی باتوں میں پہلے اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں بات آئی، اس کے بارے میں کھل کے ہمارے سامنے واضح ہوا کہ اللہ کے بارے میں کسی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا وجود خود دلیل ہے کہ ہمارا بنانے والا ہے. انشاءاللہ آگے کی بات چل پڑے. ہم جو اعتکاف میں آئے ہیں ہم کو کئی کام کرنا ہے، یہ نہیں کہ اسی دھن میں لگے ہوئے. اس لیے کہ بڑی اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائی سے وقت نکلا ہے اور ہم لوگوں کو اللہ کو راضی کرنے کی کئی تہذیب اپنے آپ کو بنانے کی